السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إرشاد باري تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وسيدنا عبد الله بن عمر وعنهما فرماته: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. أخرجه البخاري. أي خطبة موضوعه رمضان کے آخری پانچ دن. رمضان کے آخری پانچ دن ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ہم رمضان کے استقبال کے انتظار کر رہے تھے، اور آج ہم اس عظیم مہینے کو الوداع کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ہماری زندگی ہے، بڑی تیزی سے وقت گزر رہا ہے، اور وقت گزرتے گزرتے ایک وقت آئے گا کہ ہم اس دنیا میں ہوں گے ہی نہیں، پتہ تک نہیں چلے گا. ایام معدودات، گنتی کے دن، گنے چنے دن، 30 دن، 29 دن میں سے صرف 5 دن یا 4 دن باقی ہیں. گزرے ہوئے دن کیسے گزرے یہ تو ہم جانتے ہیں، یہ ہمارا رب جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اچھے گزرے ہوں گے. جیسا کہ رب نے ہم سے چاہا ہے، ہم نے ویسے ہی کرنے کی ضرور کوشش کی ہوگی، لیکن پھر بھی ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں. عبادات میں اور اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا میں ہم حق ادا نہیں کر سکتے جیسا کہ حق ادا کرنا چاہیے. کمی اور کوتاہی ہو ہی جاتی ہے. آخری 5 دن باقی ہے، اور ابھی بہت سارا خیر بھی باقی ہے. ان آخری 5 دنوں میں صرف اگر ہم یہ 5 عظیم کام کر لیں تو گزرے ہوئے خیر کے ساتھ یہ خیر بھی اگر مزید مضبوط ہو جائے تو پھر نور علی نور ہے. اور اگر پہلے ہم نے کچھ کیا نہیں ہے تو انشاءاللہ ان 5 چیزوں سے بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو. رمضان کے آخری 5 دن میں عظیم 5 کام اگر ہم یہ کر لیں تو انشاءاللہ اس میں خیر بھی ہے، برکت بھی ہے، اور ثابت قدمی بھی ملے گی انشاءاللہ. صرف رمضان میں، رمضان کے بعد بھی. اور اگر ہمیشہ ان پر عمل کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ اچھے اور پکے سچے مسلمان بن سکتے ہیں ہم. اب ان 5 دنوں میں 2 پاک راتیں باقی ہیں، 27ویں کی رات اور 29ویں کی رات. اور لیلۃ القدر بھی ابھی ان پانچ راتوں میں باقی ہے. سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے لیلۃ القدر کی 27ویں کی رات کو تاکید کی گئی ہے. لازمی کہ 27ویں کی رات ہو, لیکن سب سے زیادہ تاکید 27ویں کی رات کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے ایمانا واحتسابا, لیلۃ القدر کی تلاش کرنی ہے ان پانچ راتوں میں ایمانا واحتسابا. ایمان یقین اور احتساب الاجر من اللہ سبحانہ و تعالی. اگر لیلۃ القدر کو پا لیا اس حالت میں پچھلے گناہوں کی گارنٹی مل گئی ہے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, کتنی گناہ کر چکے ہیں ہم گن تو نہیں سکتے ہم, لیکن رب کریم کا خاص کرم ہے ان خاص لوگوں کے لیے جو یہ خاص کام کرتے ہیں. لیلۃ القدر کا قیام ابھی باقی ہے. جو پہلے پچھلے گزرے دنوں میں اور راتوں میں سستی کاہلی کا شکار تھا تو ابھی پانچ دن باقی ہے, اور ممکن لیلۃ القدر بھی باقی ہو تو مزید جد و جہد کرتے ہوئے اپنے رب کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے, اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان پانچ دنوں کو اور پانچ راتوں کو ضائع نہ ہونے دے. ایام معدودات میں سے صرف پانچ دن یا شاید اس سے کم ہو باقی رہ گئے ہیں, اور اس کے ساتھ اپنے کو مغفرت کے لیے کثرت سے استغفار یہ کرنا ہے. اور یہ بھی حکمت ہے سبحان اللہ, فرض عبادات کے بعد اگر آپ ذرا غور کریں تو استغفار کا حکم آیا ہے. حج کے ایام میں, حج کے آخری ایام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ بقرہ میں استغفار پڑھو کثرت سے. فرض نمازوں کے بعد سلام پھیرنے کے بعد تین مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں, اے اللہ میری بخشش کر دے, کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے. ورنہ شکر ہونا چاہیے تھا نا. سبحان اللہ, عبادت کے بعد, فرض عبادت کے بعد مسنون یہ ہے کہ ہم استغفار پڑھیں نہ کہ شکر پڑھیں. شکر صرف زبان سے نہیں کیا جاتا, عملاً کر کے دکھانا ہے. لیکن نماز کے بعد اور حج کے آخری ایام میں استغفار ہے. اگر رمضان میں ہمارے گناہ معاف نہ ہو سکے, اگر رمضان میں ہماری مغفرت نہ ہو سکی تو کب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا ہے اس مغفرت نہ ہو سکے. یہ بد دعا جبریل امین علیہ السلام نے کی تھی, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. رمضان میں گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے ہم, رمضان میں جنت میں نہ داخل ہو سکے ہم, تو پھر کب گناہ کی مغفرت ہوگی اور کب ہم جنت کے سچے طلبگار بنیں گے؟ سب سے پہلا کام جو ہم نے ان پانچ دنوں میں کرنا ہے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ رب ہمیں معاف کر دے, کہ ہماری مغفرت ہو جائے. کیسے؟ کثرت سے استغفار کرنا, اپنے جرائم اور گناہوں سے توبہ کرنا. ہم سب گنہگار ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل ابن آدم خطا و وخیر الخطائین التوابون، آدم کی اولاد سارے کے سارے خطا کار ہیں، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں لیکن توبہ کے دامن کو نہیں چھوڑتے. کیونکہ رب بھی تواب اور غفار ہے، وہ بھی بار بار توبہ قبول فرماتا ہے، وہ مغفرت قبول فرماتا ہے. کثرت استغفار اور لیلۃ القدر کی تلاش ان پانچ بقیہ راتوں میں، یہ سب سے پہلا کام کرنا ہے تاکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ یہ اعزاز حاصل کیا جائے. واللہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا شرف ہے ایک رات کی عبادت کے لیے، خیر من الف شہر، ایک ہزار مہینوں کے عبادات سے بہتر، اور گناہوں کی مغفرت بھی اس کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. اب رب سے اور کیا چاہتے ہیں؟ ہم میں سے کون ہے جو جنت میں جانا نہیں چاہتا؟ ہم میں سے وہ کون ہے جو اپنی مغفرت نہیں کروانا چاہتا؟ کوئی ہے؟ واللہ سب سے بڑا گنہگار بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے. وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ راستے بند ہو چکے ہیں، میں گناہوں میں ڈوب چکا ہوں، کوئی خلاصی کا راستہ نہیں ہے، راستہ ہے توبہ کا، اور مرتے دم تک یہ راستہ ہے. ہاں جب روح یہاں تک پہنچے گی، حلقوم تک، پھر یہ دروازہ بند ہو جائے گا. اس لیے ابھی وقت، جب تک سانسیں جاری ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے. یہ مت دیکھو کہ کتنی گناہ کر چکا ہوں، یہ دیکھو کہ رب کی رحمت کتنی وسیع ہے. صحیح بخاری کی روایت میں معروف قصہ، جسے ننار میں قتل کرتے ہوئے 100 قتل پورے کر دیے تھے، 100 انسانوں کا قاتل، توبہ کر لیتا ہے، اس کی توبہ سچی ہوتی ہے، رب قبول فرماتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے. مغفرت، توبہ اپنے رب سے، کثرت سے استغفار اور آیت القدر کی تلاش کرتے ہوئے سب سے پہلا کام یہ ہم نے کرنا. کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں. واللہ رب اسے توفیق دیتا ہے جو کرنا چاہتا ہے، اور جو نہیں کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حوالے کر دیتا ہے. اور واللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی کر دیا تو ہم ہلاک ہو جائیں، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں. دنیا کا سب سے بڑا عالم دنیاوی امور میں، چاہے وہ میڈیکل کی پی ایچ ڈی ہو یا کسی اور سائنس کی پی ایچ ڈی ہو، اگر اللہ تعالیٰ اس کے اپنے حوالے کر دے پلک جھپکنے کے برابر بھی، واللہ وہ ہلاک ہو جائے. یہ رب کا کرم ہے اور خاص انعام اور احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہماری زندگی میں خیر ہے، ہمارے سانسیں جاری ہیں، رب کے حفظ و امان میں ہیں ہم. دوسرا کام جو کرنا ہے، اخلاص. اخلاص بہت بڑا کام ہے، واللہ ہر معاملے میں اخلاص کرنا ہے، قول میں اخلاص، عمل میں اخلاص، عبادات میں اخلاص، معاملات میں اخلاص، زندگی میں اخلاص، مرتے وقت بھی اخلاص. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری نماز اور میری ساری دعائیں، میری عبادات اور میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ، صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں. میری نمازیں کس کے لیے ہیں؟ میری دعائیں کس سے ہیں؟ میرے قربانیاں، نذر و نیاز، میری عبادات کس کے لیے ہیں؟ آج ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتے ہیں اور اپنے پیر کو بھی پکارتے ہیں، نبی کو بھی پکارتے ہیں، ولی کو بھی پکارتے ہیں، قربانیاں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرتے ہیں اور درگاہوں پہ جا کر بھی قربانیاں کرتے ہیں. کیا یہ آیت کبھی پڑھی نہیں، کبھی دیکھی نہیں، کبھی سنی نہیں؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. کاش کہ آج کے مسلمان صرف یہ آیت سمجھ لیتا تو اس کی خلاصے کے لیے یہی کافی تھا. عبادات کا حق صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. اخلاص اگر ہم رمضان میں نہیں سیکھیں گے تو پھر کب سیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّ الصِّيَام فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. عبادات کا اجر و ثواب مرتب فرمایا ہے، ایک نیکی کا بدلہ ایک سے زیادہ لازمی ہے، دس گنا تک اس سے بھی زیادہ چلا جاتا ہے. سوائے روزے کی کتنی نیکیاں ملیں گی، کتنا اجر ملے گا؟ اِلَّا الصِّيَام فَإِنَّهُ لِي. مگر روزہ اس کا الگ معاملہ ہے، روزہ صرف میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. کتنا دوں گا؟ یقیناً 700 گنا سے زیادہ ہی ہوگا، کم نہیں ہوگا، کیونکہ دینے والا وہ ہے. اخلاص اپنے قول میں، جب بات کریں تو سچ کہیں، رب کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. لوگ سچ بولتے، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اپنے دل سے لوگوں کا ڈر نکال دیں، سچ بولیں رب کے لیے. اخلاص اپنے عمل میں، چاہے عبادات ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے روزمرہ زندگی ہو، چاہے اپنے گھر کے اندر ہو. نماز میں اخلاص سب سے پہلی شرط عبادات کی اخلاص ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم. نماز اور زکوٰۃ بعد میں ہے، اس سے پہلے اخلاص ہے، یہی قیمتی دین ہے. صرف نماز کافی نہیں ہے، صرف زکوٰۃ اور روزے کافی نہیں ہے، صرف عبادات کافی نہیں ہے، اگر اخلاص نہیں تو کچھ بھی نہیں. مخلصین لہ الدین حنفاء، شرک سے دور. اخلاص عبادات میں، اخلاص معاملات میں، اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اخلاص ہے. بیوی مخلص اپنے خاوند کے لیے، خاوند مخلص اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے. حلال کماتا ہے، اپنے اہل عیال کے لیے اخلاص ہے. جو حرام کماتے مخلص نہیں ہے وہ. بعض لوگ سمجھتے ہیں اخلاص کا مطلب ہے کہ خاوند دوسری شادی نہیں کرے گا، یہ کوئی اخلاص نہیں ہے. دوسری شادی اس کا حق ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ کہ میرا خاوند مخلص نہیں ہے، اس نے دوسری شادی کر لی. حرام کماتے تو کوئی حرج نہیں ہے، حرام کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے. سبحان اللہ، جہل مرکب ہے. مخلص خاوند وہ ہے جو آپ کے منہ میں حلال لقمہ ڈالتا ہے، جو آپ کی تربیت قرآن سنت کے مطابق کرتا ہے، جو اپنے گھر کو ایک ایمانی ماحول فراہم کرتا ہے، وہ مخلص خاوند ہے. ایسے شخص مخلص باپ ہے. یہ اخلاص ہے گھر کے اندر، اپنے گھرانے میں اخلاص. اپنے کام پہ جاتے ہو، کرسی پہ بیٹھتے ہو، چاہے گورنمنٹ کی جاب ہو یا پرائیویٹ ہو، مخلص ہے، اسے پرواہ نہیں ہے کتنی تھکا ہوا ہے، اسے پرواہ نہیں کتنی رش لگا ہوا ہے، اسے رب کے لیے کام کرنا ہے تاکہ اس کا رزق حلال ہو جائے. بعض لوگ جاتے ہی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں یار روٹین سے ہم تنگ آ چکے ہیں، بورنگ روٹین ہے. دنیا میں کتنی لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ بے روزگار ہیں، اور یہ جناب بورنگ روٹین میں اپنے کام پہ جاتا ہے. کہتا ہے بیٹھتے دل تنگ ہو جاتا ہے، سستی چھا جاتی ہے، نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے. کوئی وظیفہ بتاؤ. میں تمہیں کیا وظیفہ بتاؤں جناب؟ اپنے دل کو صاف اور پاک رکھو، یہ دیکھو کہ تم حلال کمانے کے لیے آئے ہو، اور ایک کانٹریکٹ تم نے سائن کیا ہے، اس میں تمہیں مخلص ہونا چاہیے. اپنے رب کے لیے جب کرنا شروع کرو گے، یہ سستی کاہلی اور یہ بورنگ روٹین بھی ختم ہو جائے گی. جب تک کہ اپنے لوگوں کے لیے کرتے رہو گے یا اپنی صرف پیسے کمانے کے لیے کرتے رہو گے، اور تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا حلال کی کمائی ہے یا حرام کی کمائی ہے، تب تو یہ سستی کے بادل یا تاریخ چھائے رہیں گے تمہاری زندگی میں. دیکھ لیں ہمارا حال، رمضان میں دیکھ لیں، لوگوں کی لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں اور روزے دار جناب کرسی پہ بیٹھا ہے اور اس سے کام نہیں ہو پا رہا. وہ کوئی زیادہ بات کرتا ہے تو کہتے ہیں یار روزہ ہے، روزہ ہے تو اس کو روزہ نہیں جو بیچارہ اتنے لمبے قطار میں کھڑا ہے گرمی میں, یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ کیا یہ رب کے لیے روزہ ہے؟ اگر رب کے لیے ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی یقیناً واللہ. اخلاص میں کھوٹ لازمی ہے, کمی کہیں نہ کہیں پہ لازمی ہے. اخلاص سیکھیں, ابھی 5 دن باقی ہیں, مخلص ہو جائیں اپنے رب کے لیے عبادات میں, معاملات میں, رہن سہن میں, اپنی دوستی میں, اپنے دوستوں کے ساتھ. مخلص دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو نصیحت کرتا رہتا ہے, وہ نہیں ہے مخلص دوست جو برائی دیکھ کر خاموش اختیار کرتا ہے یا اس پر آپ کو آمادہ کرتا ہے. برے دوست مخلص نہیں ہوا کرتے, یاد رکھیں. سب سے اچھا دوست وہ ہے جو آپ کو رب کے قریب کر دے, سب سے برا دوست وہ ہے جو آپ کو رب سے دور کر دے. چاہے دنیا میں دنیاوی امور میں وہ آپ کے ساتھ ہنستا کھیلتا ہو, آپ کو مدد بھی کرتا ہو, آپ کو ادھار بھی دیتا ہو, آپ کچھ بھی کرتا ہو, لیکن نافرمانی پر تمہیں آمادہ کر دیتا ہے, حرام دیکھتے ہو, حرام کھاتے ہو, حرام پیتے ہو, حرام کرتے ہو, تو یہ اچھا دوست نہیں. دنیا سب چھوڑ کے جائیں گے, اپنے اعمال قبر میں جائیں گے, اپنا ایمان اور عمل لے کے جائیں گے, کیا لے کے جائیں گے؟ ایمان سے اور عمل سے بہتر, اعمال صالح سے بہتر کوئی اچھا دوست نہیں. بتائیے آپ کا جو عمل صالح ہے یہ آپ کا دوست ہے, اچھا عمل ہو یا برا عمل ہے, عمل ہمارے دوست ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب مردے کو قبر میں بٹھا رکھا جاتا ہے اور لوگ چلے جاتے, اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے, ایک خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ اپنے سامنے, سفید چمکتا ہوا چہرہ دیکھتے, قبر کی اندھیرے ظلمتوں میں دیکھیں, اور یہ میت اسے کہتا ہے, اب برزخ زندگی شروع, قبر کی زندگی میں تو اتنا خوبصورت ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ مجھے کچھ خوشخبری دینے آئے ہو. جب کوئی یار مددگار نہیں, کوئی گھر والے نہیں, کوئی دوست احباب نہیں, کوئی بھی نہیں, کہتے ہیں ہاں میں تمہارا عمل صالح ہوں, تو یہ خوشخبری دینے آیا ہوں, دنیا میں تو نے مجھے نہیں چھوڑا تھا, آج میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. قبر کی ظلمتوں میں جب انسان وحشت کا شکار ہوتا ہے, اکیلے پن کا شکار ہوتا ہے, طریقے چھائی ہوتی ہیں, یہ عمل صالح آپ کے ساتھ, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, صدقات ہے, خیرات ہے, سحر رحمی, والدین کے تو حسن سلوکی ہے, سارے اعمال جو ہیں ایک خوبصورت چہرے, چمکتا ہوا چہرے کے سامنے آپ کے بیٹھے ہوں گے, عمل صالح ہے, خوشخبری دینے آیا ہے. ایسے وقت گزرے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ دوسری طرف دوسرا شخص دیکھے گا کہ کالا سیاہ چہرہ اس کے سامنے بیٹھا ہے, خوفناک چہرہ, ایک تو قبر کی ظلمت اور اندھیرا, اکیلا پن, وحشت, خوف, ڈر, اور پھر یہ کالا سیاہ چہرہ سامنے بیٹھا ہے. میں تو اسے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کوئی خیر نہیں ہے, تو کوئی مجھے بری خبر سنانے آیا ہے, کون ہے تو؟ اس نے سچ کہا ہے, میں تمہارے برے اعمال ہوں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے, تم نے مجھے وہاں نہیں چھوڑا, آج میں تمہیں یہاں پہ نہیں چھوڑوں گا, اور اس کے لیے عذاب بن کر رہے گا یہ کالا سیاہ چہرہ. اپنے اعمال کو درست کریں, اخلاص سب سے پہلی شرط عبادات اور عمل کی. اگر عمل صالح کرنا ہے تو اخلاص سب سے پہلی بنیاد ہے. جب اخلاص کہا تو دوسری شرط بھی شامل ہے, لازم اور ملزوم ہے, اتباع سنت. اتباع سنت عمل صالح کی دوسری شرط ہے. اخلاص ہے, اتباع نہیں ہے, کوئی خیر نہیں ہے. اتباع ہے, اخلاص نہیں ہے, کوئی خیر نہیں ہے. دونوں شرطیں ہیں, اخلاص اللہ کے لیے, اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے بھی کوئی عمل کیا جس پہ ہمارا عمل نہیں ہے تو وہ مردود ہے. ہمارے اعمال سنت کے مطابق ہونے چاہیے. اگر سنت کے مطابق نہیں ہے اور کثرت عمل ہے, کوئی خیر نہیں ہے. کثرت عمل, کثرت اذکار, کثرت نمازیں, کثرت روزے, اگر اخلاص اور اتباع سنت کی بنیاد پر نہیں ہے تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اخلاص دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے سیکھنا ہے، صرف رمضان میں نہیں رمضان کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے، عبادات میں اخلاص، معاملات میں اخلاص، بیوی کے ساتھ رہن سہن ہے رب کو راضی کرنے کے لیے، حقوق ادائیگی رب کو راضی کرنے کے لیے، سسرال کو راضی کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو راضی دکھاوے کے لیے نہیں، حقوق کی ادائیگی رب کے لیے کی جاتی ہے. اور سب سے اچھا گھرانہ وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کے لیے کرنے والے ہوتے ہیں، جس گھرانے میں اخلاص ہوتا ہے واللہ محبت بھی اسی گھرانے میں ہوتی ہے. محبت و نفرت ہر گھر میں رہتی ہے، لیکن محبت غالب ہوتی ہے اس گھر میں جہاں پر اخلاص ہو، جہاں پر رب کے لیے اعمال کیے جاتے ہوں اور رب کے حقوق کی ادائیگی کی جاتی ہو. اور وہ گھرانے جس میں اخلاص کی کمی ہو، حقوق کی ادائیگی میں کمی ہو، اس میں نفرت محبتوں پہ غالب رہتی ہیں. عمومی طور پہ مولانا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن ہمیں اخلاص اتباع سنت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. تیسری بات جو اخلاص اور اتباع سنت سے لازم اور ملزوم ہے وہ منہج الصحابہ والسلف. اگر آپ اخلاص پر قائم رہنا چاہتے ہیں، اتباع سنت پر قائم رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کا راستہ تو واضح ہونا چاہیے کہ اس راستے پر آپ کو اخلاص اور اتباع سنت ملے گا. ایک ہی راستہ ہے بس، وہ راستہ جس کی ہم ہر نماز میں رب سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. کس پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ النبیین وصدقین وشہداء وصالحین. انبیاء کا راستہ ہے، اور صدقین اور شہداء اور صالحین صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. انبیاء کے بعد سب سے بلند درجہ صحابہ کا ہے، اور صحابہ گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں، ہمارے اسلاف صالحین ہیں. اخلاص کے لیے اتباع لازمی ہے، اور اخلاص اور اتباع کے لیے صحیح منہج کا ہونا لازمی ہے، منہج الصحابہ والسلف کا ہونا لازمی ہے. ہم نے سیکھنا ہے ان پانچ دنوں میں، اپنی مغفرت کروانی ہے اپنے رب سے، لید و قد کو تلاش کرنا ہے اس مغفرت کے ساتھ، اخلاص سے کام لینا ہے اپنی ساری زندگی میں. ہمارا جینا اخلاص پر، ہمارا مرنا بھی اخلاص پر ہو. واللہ اگر ہمارا جینا اخلاص پر ہونا تو وہ کریم ہے، انعام اور احسان والا ہے واللہ، تو خاتمہ بھی اخلاص پر ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم. ایک حدیث میں انما الاعمال بالنیات، سب جانتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم. املک و دار و مدار خاتمے پر ہے، خاتمہ کی چیز پہ ہوتا ہے. انسان جس چیز پر جیتا ہے اسی پہ مرتا ہے، دنیا کا قانون ہے، رب کی توفیق ہے. جو برے کام کرتے ہیں اگر توبہ نہیں کرتے اور اللہ کی رحمت غالب نہ آ جائے تو برائی پر ہی مرتے غالب. اگر اللہ کی رحمت غالب آ جائے، سب قتل لے جائے، تو وہ غفور و رحیم ہے. ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے؟ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ انما الاعمال بالخواتیم. تو خاتمہ توحید پہ ہونا چاہیے، سنت پہ ہونا چاہیے، اور صحیح منہج منہج السلف پہ ہونا چاہیے. چوتھی بات جو ہم نے کرنا ہے، رمضان کے آخری ایام میں ایک عظیم عبادت ہے جسے کہتے ہیں زکاۃ الفطر. زکاۃ الفطر کے احکام مسائل سیکھنے اور زکاۃ الفطر دینے ہیں. زکاۃ الفطر فرض ہے ہر مسلمان پر. پہلے زکاۃ الفطر کو تھوڑی وضاحت کر دوں، پھر انشاءاللہ اگر وقت ملا تو سوال جواب کی نشست میں خطبے کے بعد انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. لیکن مختصرا زکاۃ الفطر، جسے ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں، اس زکاۃ کا تعلق زکاۃ المال سے نہیں ہے، پیسوں کی زکاۃ سے نہیں ہے. کئی لوگ غلطی کرتے مکس کر دیتے ہیں. زکاۃ المال سونے اور چاندی یا ریال روپیہ ڈالر پہ جو زکاۃ ہے وہ الگ ہے، اس کے احکام الگ ہیں، اس کے ضوابط شرعیہ بھی الگ ہیں، طریقہ بھی الگ ہے. زکاۃ الفطر کا تعلق رمضان کے مہینے سے ہے بس، اور رمضان کے آخری ایام میں. زکاۃ الفطر کا حکم فرض ہے کس پر؟ ہر مسلمان پر، چاہے غلام ہو، آزاد ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب پر فرض ہے. کتنی ہے؟ ایک صاع ہے، اور صاع خاص برتن کو جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے، تقریباً 2.5 کلو یا 3 کلو کے بیچ میں یہ تقریباً کلو کے حساب سے بنتا ہے. ایک سا ہر ایک شخص کی طرف سے گھر کا سربراہ نکالے گا. لازمی نہیں ہے کہ بچے خود نکالیں یا بیوی خود نکالے, خود نکالے بہتر ہے, لیکن گھر کے سربراہ پر واجب ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے, تمام گھر والوں سے نکالے گا. کس کو دینی ہے؟ صرف فقراء مساکین کے لیے, بس جو فقراء اور مساکین ہیں. بہتر ہے جہاں پر آپ خود رہتے ہوں, اگر آپ اسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر فقراء مساکین آپ کو آسانی سے نہیں مل سکتے, میسر نہیں ہیں, تو آپ کسی اور ملک میں بھی بھیج سکتے ہیں کسی کو وکیل بنا کر, ان دو شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک کہ جو مستحقین وہاں تک پہنچے, نمبر دو وقت سے پہلے پہنچے. وقت گزر گیا تو پھر وہ صدقہ ہے, زکوٰۃ نہیں ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. وقت کیا ہے یاد رکھیں, اٹھائیس کا دن, انتیس کی رات, انتیس کا دن, تیس کی رات, تیس کا دن, اور عید کا پہلا دن عید کی نماز تک, یہ اوقات ہے. بس پھر سے میں کہتا ہوں, اٹھائیس سے پہلے نہیں. جسے ستائیس کو دیے ہے یا ابھی پہلے زکوٰۃ فطر نکال چکے, اسے زکوٰۃ نہیں صدقہ ہے, زکوٰۃ فطر دوبارہ نکالے گا. اچھی طرح سن لیں, اٹھائیس سے وقت شروع ہوتا ہے, اٹھائیس, انتیس دن اور رات ملا کے, تیس اور پہلا دن جو عید کا ہے, عید نماز تک. عید نماز گزر گئی, زکوٰۃ فطر کا وقت گزر گیا ہے, پھر زکوٰۃ نہیں ہے, پھر صدقہ ہے, صدقات پہ سے. حاملہ عورت کی طرف سے کوئی زکوٰۃ نکالا, حمل کی طرف سے نکالنا چاہتا ہے, فرض نہیں ہے, مستحب ہے. سنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سنتی وہ نکالا کرتے تھے, فرض نہیں ہے. لیکن چھوٹا بچہ پیدا ہو چکا ہے, نو مولود فرض ہو گئی ہے. مدارس میں یا کسی فلاحی کاموں میں زکوٰۃ فطر آپ ریال روپے کی شکل میں نہیں دے سکتے, کہیں غلطی کرتے ہیں ریال روپے بھیج دیتے ہیں مدارس میں یا مساجد کی تعمیر میں, یہ جائز نہیں ہے, یہ صدقہ ہے آپ کا, زکوٰۃ فطر نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صاع من تمر وصاع من شعیر, کھجور میں سے یا جو میں سے ایک صاع, یہ جسے جیسے کہ یہاں پہ چاول ہے, چاول بھی دے سکتے ہیں, جسے جیسے چیزیں دے سکتے ہیں, لیکن صاع کا ذکر ہے, نہ کہ ریال روپیوں کا, درہم دینار کا ذکر نہیں ہے. تو کھانے کی شکل میں, اناج کی شکل میں ہی دینا ہے. ایک گھرانے کو ایک سے زیادہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, ایک شخص کی زکوٰۃ ایک سے زیادہ گھرانے کو دی جا سکتی ہے, اور کئی گھرانوں کی زکوٰۃ ایک گھرانے کو بھی دی جا سکتی ہے. لازمی نہیں کہ آپ کا جو ایک سا ہے اب ایک شخص کو دے, اب دو کو دے سکتے آدھا آدھا کر کے مثلا, لیکن ہونا ایک سا چاہیے. آپ کے گھر والے ہیں دس, آپ دس کی زکوٰۃ ایک گھرانے کو دے دیتے, کوئی حد دے سکتے ہیں. یہاں پر لوگوں کی تعداد لازمی نہیں ہے, جیسے کہ طعام عشرت مساکین, قسم کے کفارے میں دس مسکین ہونے چاہیے, وہاں پر گنتی ہے, یہاں پر مسکین کی گنتی نہیں ہے. یہاں پر صاع جو پیمانہ ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے, چاہے مسکین کتنی بھی ہو, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. الغرض چند احکام اور مسائل زکوٰۃ فطر کے, مزید کے سوالات ہیں تو بعد میں انشاءاللہ سوال مناسب میں پوچھ لینا. دوسرا کام جو باقی ہے, عید کے دن کے اعمال, میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں, اور اصل پانچ آخری دنوں میں کیا پیغام ہے, زکوٰۃ الفطر اور عید کے دن کے اعمال. علم کی روشنی میں اعمال کرنے ہیں, یہ پیغام ہے کہ جو بھی عبادت کرنی ہے علم کی روشنی میں کرنی ہے. جہالت کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش ہی نہیں. سب سے پہلا لفظ اور سب سے پہلی آیت اور سورہ جو نازل ہوئی ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, اقرا پڑھو, پڑھنا ہے, لکھنا ہے, علم حاصل کرنا ہے رب کا نام لیتے ہوئے جس نے پیدا کیا ہے. مسئلہ صرف زکوٰۃ الفطر کے حد تک نہیں ہے, ہمارے سارے عبادات, ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں, جیسے کہ باپ دادا کو دیکھتے ہیں ویسے پڑھتے ہیں, یہ علم ہے, اسے علم کہتے ہیں, اسے تقلید کہتے ہیں. میں بچپن سے نماز جو پڑھتا آیا تھا پہلے, پھر والد بھی تھا ویسے نماز پڑھتا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے. اسکول میں پڑھتے تھے, کچھ میں یہیں پہ پڑھا ہوں سبحان اللہ, فقہ کی کتاب ہم نے پڑھی ہے, پوری پڑھی ہے. بھائی واللہ میں حیران ہوں, جو پڑھتے تھے وہ کرتے نہیں تھے, دیکھیں ہمارے گھر جو ماحول ہوتا ہے کتنا غالب ہوتا ہے ہماری زندگی میں، اثر دیکھیں ماحول کا. نماز نبوی میں نے یہاں پہ فقہ کی کتابوں میں سیکھی نماز نبوی کیا ہوتی ہے، لیکن پڑھتا تھا نماز حنفی. میرے والد کو دیکھ کے، کیونکہ گھر والے سارے میرے والد سب وہی پڑھتے تھے، میں وہی پڑھتا تھا. سکول میں پاس ہونے کے لیے لکھتا وہی تھا جو کتاب میں ہے، کرتا وہ تھا جو میں چاہتا تھا. یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ بھائی میری نماز پڑھنے میں اور دوسری جو میرے ساتھ کی نماز پڑھنے میں فرق کیوں ہے، صحیح کس کی نماز ہے؟ کسی بھائی نے مجھے کہا آپ سعودی عرب سے آئے ہیں، اللہ اس کو جزائے خیر دے، آپ کی نماز جو ہے وہ ٹھیک نہیں. میں نے کہا کہ عجیب سی بات ہے، کیسے ٹھیک نہیں ہے بھائی، نماز کیسے ٹھیک نہیں ہوئی؟ کہتے ہیں نماز آپ کی ٹھیک نہیں ہوئی. آپ نے صحیح بخاری کا نام سنا ہے کبھی کتاب؟ میں نے کہا سنا بھی، پڑھا بھی الحمدللہ، یہاں پہ پڑھتے تھے سعودی عرب میں. کہتے یہ دیکھیں، کوئی صحیح بخاری کا حوالہ ایک دو دیا، پھر مجھے سات مکتبہ تھا مسجد کے لیے گئے، کہتے آؤ میرے ساتھ، چلا گیا. صحیح بخاری کھولی، صحیح مسلم کھولی، سامنے رکھ دی. میں عربی پڑھتا تھا الحمدللہ، عربی یہاں سے پڑھ کے گیا تھا. ارے بندہ تو اچھی بات کر رہا ہے، یہ کام رفع دین کے باب سے اسی طرح کھول دیا. میں کہ یہ کام میں تو نہیں کرتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے. اس نے چاہے تو عربی کی تمہیں کہ نہیں کافی ہے، بس اتنا پتہ تھا کہ متفق علیہ حدیث کا درجہ سب سے بلند درجہ ہے، بات ختم. گھر میں گیا، عجیب کشمکش، اب نماز پڑھنا چاہتا ہوں، پہلی مرتبہ جو تبدیلی آئی تھی، اب وہ پڑھوں جو میں نے جو پہلے پڑھتا تھا، یہ پڑھوں ابھی یہ ابھی آخر سنگسا نے پڑھ کے جو میں حدیث میں جو آیا ہے. وہ میری عادت کی نماز تھی، یہ میری عبادت کی نماز ہے. وہ نماز اپنے باپ دادا سے سیکھی تھی میں نے، یہ نماز اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم سے براہ راست میں نے دیکھی ہے، کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم. میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے وہی کرنا جو میں نے پڑھا ہے. سب سے پہلے میں نے جو تبدیلی آئی تھی الحمدللہ یہاں سے شروع ہوا تھا، اور پھر اللہ کا شکر ہے میرے گاڑی میں سب یہ کتابیں تھیں، پھر الحمدللہ اللہ کے کرم سے. الغرض، ہماری نماز نبوی ہے کہ نہیں، سوال یہ ہے. ہمارے روزے نبوی ہے کہ نہیں، ہمارے عبادات نبوی عبادات ہیں کہ نہیں. زکاۃ و فطر کے احکام اور مسائل کے لیے ابھی دیکھنا 10 سوال آئیں گے. کیا نماز کے بارے میں ہم نے کبھی 10 سوال کیے ہیں کسی سے کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جہاد عظیم عبادت ہے، بغیر علم کے جہاد کا نام لے کے فساد کیا گیا جہاد کے نام پر، وجہ کیا ہے؟ بغیر علم کے. علم نور ہے، اور جو اس نور سے محروم اللہ ہر خیر سے محروم ہے. علم کی روشنی میں عبادت کرنا سیکھیں، 5 دن باقی ہیں، ابھی علم کو سیکھنا بھی باقی ہے. زکاۃ الفطر علم کی روشنی میں، عید کے دن کے اعمال، عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے، بغیر علم کے پڑھ سکتے ہیں؟ اور یہ سوال کب آتے ہیں؟ فوراً عید سے پہلے، انہیں ایام میں. زکاۃ الفطر کیسے کرنی ہے، عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے، 7 تکبیریں کیسے کرنی ہے، اعوذ باللہ کب پڑھنا ہے، بسم اللہ کب پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کب پڑھنی ہے، پھر تک کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، اس میں پہلے سنتیں پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، بعد کی سنتیں ہیں کہ نہیں ہیں، طریقہ کیا ہے؟ علم کے بغیر ممکن ہے؟ تو پھر باقی عبادات علم کے بغیر ممکن کیسے ہیں؟ دیکھیں ہمارا ترازو ایک ہونا چاہیے نا. عید سال میں ایک دفعہ آتی ہے یا 2 دفعہ آتی ہے؟ فرض نمازیں 5 مرتبہ روزانہ ہم پڑھتے ہیں، اس کا خیال فکر نہیں ہے ہمیں. اگر عید نماز علم کی روشنی میں کرنا چاہتے ہو، پڑھنا چاہتے ہو، اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بغیر علم کے پڑھیں. جب عید کی نماز کی یہ تڑپ ہے علم کی روشنی میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو فرض نمازیں کے لیے تڑپ کب پیدا ہوگی، ہمارے نماز نبوی کب ہوگی؟ سوال یہ ہے. علم کی روشنی میں عمل کرنا ہے، اور عمل کی اساس اخلاص پہلے گزر چکی تھی. چند اعمال، وقت گزر گیا ہے، اور آخر میں تقوی کی بات کرنا چاہتا تھا، جو اصل پیغام ہے رمضان کا اور روزوں کا، کہ ہم نے تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے. وقت ختم ہو گیا ہے، اور تقوی کی باتیں پہلے بھی ہم کر چکے ہیں. لعلکم تتقون ابھی باقی ہے، ابھی 5 دن باقی ہیں، اور تقوی ہر خیر اور صلاحیت کا مجموعہ ہے. جو میں نے بتایا، توحید، اتباع سنت، صحیح منہج، حسن اخلاق، حسن کارکردگی، اخلاص، یہ سارے چیزیں جو ہیں، یہ سارے سارے یہ مجموعہ ہے، اس تقویٰ کہتے ہیں. جس کے اخلاق اچھے نہیں، جو بے ادب بند ہے، اس کے تقوی میں خلل ہے. کیونکہ تقوی کی جگہ دل ہے، دل میں خلل تو عمل میں خلل. اگر دل پاک اور صاف ہے تو عمل بھی پاک اور صاف ہے. اس لیے ہمیں اپنے دل کی خاص اہتمام کرنا ہے. پانچ دن باقی ہیں، اب دل کی اصلاح بھی باقی ہے، اور رب کا کرم وسیع ہے، اس کی رحمت وسیع ہے. دعا اور کثرت استغفار سے، اخلاص سے، توحید، اتباع سنت اور منج السلف پر قائم رہتے ہوئے، اور علم کی روشنی میں عمل کرتے ہوئے، اور تقوی کو راستہ اختیار کرتے ہوئے، اگر ہم زندگی اپنی بسر کرنا شروع کر دیں ابھی سے، عہد کر کے اپنے رب سے، واللہ صرف رمضان میں نہیں، صرف پانچ بقیہ دنوں میں نہیں، سارے زندگی آپ کی روشن ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل فی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج سلف صالحین کے منہج پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عبادات، ہمارے روزے، ہمارے نمازیں، ہمارے صدقات و خیرات، ہمارے زکاۃ الفطر و دیگر نیک اعمال قبول فرمائے، اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.